بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. آسان فقہ قرآن اور سنت کی روشنی میں درس جاری ہے اور ہم پہنچے تھے ارکان الصلاة وواجباتها والاذکار الواردة عقبها، نماز کے ارکان، نماز کے واجبات کے متعلق ہم بات کر چکے ہیں پچھلے درس میں، اور آج کے درس میں نماز کے بعد کے اذکار اور نماز کے ارکان اور واجبات کے متعلق بعض احکام اور مسائل بیان کرتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں، الاذکار الوارده بعد الصلاه، نماز کے بعد میں مسنون اذکار، يستحب عند انتهاء الصلاة، نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ مستحب ہے. الا يعجل المصلي بالقيام، کہ نمازی اٹھنے میں جلدی نہ کرے، بل يبقى مكانه، اسے چاہیے کہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہے. ويذكر الله تعالى بما ورد، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، بما ورد، جو سنت سے ثابت ہے، وہ ذکر جو سنت سے ثابت ہے. ومن ذلك، اور اس میں سے جو بعض اذکار ہیں وہ یہ ہیں. نمبر ایک، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تین مرتبہ استغفار پڑھنا. پھر اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اسے مسلم نے روایت کیا، حدیث نمبر 591. نمبر دو، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اسے بخاری نے حدیث نمبر 844 اور مسلم نے حدیث نمبر 593 میں روایت کیا. نمبر تین، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، 33 مرتبہ سبحان الله، 33 مرتبہ الحمد لله، اور 33 مرتبہ الله أكبر. ثم يقول، پھر یوں کہے، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اسے مسلم نے روایت کی حدیث نمبر 597. نمبر چار، اللهم اعنی على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اسے ابو داود نے حدیث نمبر 1522 میں روایت کیا. نمبر پانچ، اس کے بعد آیت الکرسی، قراءت آیت الکرسی، آیت الکرسی کا پڑھنا، آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم آخر تک. اسے نسائی نے حدیث نمبر 100 میں روایت کیا، اور امام نسائی نے یوم اللیلہ میں اسے اس کا ذکر کیا ہے، سنن میں نہیں. اس کے بعد قل هو اللہ احد، سورة الاخلاص،
وقل اعوذ برب الفلق سوره الفلق وقل اعوذ برب الناس سوره الناس. سے ابو داؤد نے حدیث نمبر 1523 میں روایت کیا. یہ اذکار ہیں نماز سے فارغ ہونے کے بعد, یہ مسنون اذکار ہیں اور دلیل بھی اسی پر ہے, دلیل کے ساتھ میں نے بیان کیا. اس میں دو چیزیں ہیں جو میں بیان کرتا ہوں جس میں اختلاف ہے. پہلی بات یہ ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے فوراً بعد بعض لوگ اجتماعی طور پر دعا مانگتے ہیں کہ امام اپنا رخ مقتدی کی طرف کر لیتا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے, مقتدی آمین کہتے ہیں. اس اجتماعی دعا کا سنت میں کوئی ثبوت نہیں. جیسے کہ میں نے روایات پڑھی ہیں ابھی, میں نے ساتھ دلیل بھی بیان کی ہے, حدیث نمبر بھی بیان کیا ہے. اگر کسی کو شک ہے تو اصل کتاب کی طرف رجوع کر کے دیکھ سکتا ہے. لیکن جو لوگ فرض نماز کے بعد اجتماعی طریقے سے دعا مانگتے ہیں, ہم ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں دلیل دکھائیں کہ کس مرتبہ کس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد مقتدیوں کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھی اور مقتدیوں نے آمین کہی. اس میں دیکھیں کوئی شک نہیں ہے کہ دعا عبادت ہے, دعا کی فضیلت ہم انکار نہیں کرتے, کوئی مسلمان بھی انکار نہیں کر سکتا. لیکن ہم یہ بیان کر رہے ہیں دعا عبادت ہے اور عبادت کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا ہے. الدعاء هو العبادة سے ترمذی کی روایت میں آیا ہے. لیکن دعا کیسے مانگنی ہے, کس وقت مانگنی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طریقے سے ہمیں بیان فرمایا ہے. اگر فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر امام نے آمین کہنی ہوتی اور مقتدی نے آمین نے دعا امام نے دعا مانگنی ہوتی اور مقتدی نے آمین کہنی ہوتی, اگر اس میں خیر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام ان کے بعد کرتے, اور آج ہم بھی اس پہ عمل کرتے. ہم جب قرآن و سنت کی بات کرتے ہم دعویٰ نہیں کرتے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, ہم عمل بھی کر کے دکھاتے ہیں کہ قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم, عملا یوں ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی طریقے سے دعا نہیں مانگی, آج ہم بھی نہیں مانگتے. لوگ کہتے نہیں اس میں فضیلت ہے, اس میں خیر ہے. میرے بھائی مجھے یہ بتائیں وہ کون سا خیر ہے جو آپ امت کو دینا چاہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو نہ دے سکے, اس میں کبھی خیر ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک بڑی پیاری روایت ہے اس تعلق سے. بعض لوگ خاص طور پہ جو اجتماعی طریقے سے دعا مانگتے ہیں فرض نماز کے بعد, وہ کہتے ہیں ہماری فقہ جو ہے اس فقہ کی بنیاد, اصل بنیاد جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کی نہیں ہے, اس کی بنیاد ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, مشہور اور عظیم صحابی. میری گزارش یہ ہے اگر واقعی آپ اتباع کرتے ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی, تو پھر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ ان کے بعض اقوال کو لے لیں اور بعض کو چھوڑ دیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ فرض نماز کے بعد یوں اجتماعی دعا کرتے. سنن دارمی کے مقدمے میں ایک بڑا پیارا قصہ ہے سنت البدعت کے تعلق سے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بھی اچھا کام ہے وہ دین کے مطابق, جو بھی اچھا کام ہے بھی کرو, جو بھی ذکر آپ کو آتا ہے اچھا اللہ کا ذکر ہی کرنا ہے کرو, اس میں خیر ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر اچھی بات یا ہر ذکر خیر کا باعث نہیں ہے. عبادت یا دین کا وہ حصہ اچھا ہوتا ہے جس کی دلیل موجود ہے, جس کی دلیل کوئی نہیں ہے اس میں خیر نہیں ہے, تو اس میں اختلاف ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں حق پر کون ہے. آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی پیروی کرتے ہیں, تو آئیے دیکھیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں, ان کا منہج کیا ہے اس معاملے میں. ایک مرتبہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مسجد کوفہ میں داخل ہوئے دیکھا کہ لوگ جماعت کی شکل میں بیٹھے ہیں فرض نماز کے بعد اور ان کے ساتھ گٹھلیاں رکھی ہیں, کھجور کی گٹھلیاں رکھی ہیں. ایک شخص کہتا ہے 100 مرتبہ پڑھو سبحان اللہ. وہ سارے اجتماعی طریقے سے سبحان اللہ گٹھلیاں اٹھاتے ہیں اور سبحان اللہ پڑھتے ہیں. پھر کہتے 100 مرتبہ پڑھو الحمدللہ, پھر کہتے 100 مرتبہ پڑھو اللہ اکبر. اس طریقے سے سر ابو سعید اللہ عنہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی, لیکن انکار کرنے سے پہلے سید عبداللہ بن مسعود کی طرف گئے کیونکہ ان سے بڑے عالم تھے, تجربہ بھی زیادہ تھا اور طالب علم کے لیے سبق ہے. اگر کوئی چیز ان کو اچھی نہ لگے, شریعت کے خلاف لگے, تو انکار کرنے سے پہلے تحقیق کرنا ضروری ہے. اگر ان کے پاس علم ہے تو ضرور انکار کریں, نصیحت کریں ادب کے ساتھ, پیار کے ساتھ. اگر ان کے پاس علم نہیں, ان کو کوئی شک ہے, تو علماء کے رجوع کرنا ضروری ہے, جلد بازی نہیں کرنی. برحال تو جاتے ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود کی طرف رضی اللہ عنہ. سیدنا عبداللہ بن مسعود گھر میں باہر نکلتے ہیں, سیدنا موسیٰ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے مسجد کوفہ میں ایک عجیب سی چیز دیکھ, لیکن خیر ہی دیکھا. خیر بھی ہے تعجب بھی ہے. کیا دیکھا؟ فرمایا یہ دیکھا کہ لوگ جمع ہیں اور اس طرح گٹھلیاں جمع کی ہوئی اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم اپنے گناہ گن رہے ہو؟ سبحان اللہ, لوگ سبحان اللہ پڑھتے ہیں اور صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے گناہ گنو, تم گناہ گن رہے ہو. سید ابو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کا حکم کا انتظار کر رہا تھا, میں نے چاہا میں دیکھوں کہ آپ کیا فرماتے ہیں. چنانچہ دونوں جاتے ہیں مسجد کوفہ کی طرف اور صدر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ابھی زندہ ہیں, اور تم یہ بدعت کا دروازہ کھولنے والے ہو؟ تو اس شخص نے جو ان کا لیڈر تھا, جو بڑا تھا, کہا کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا دیکھیں کیا فرما رہے ہیں, ہم یہاں پر خیر ہی کے لیے جمع ہوئے ہیں, خیر کا کام ہی تو کر رہے ہیں, اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر ہی تو کر رہے ہیں, اور کیا کر رہے ہیں؟ سردار رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے, یا تمہارا طریقہ بہتر ہے اور اچھا ہے, یا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بہتر اور اچھا ہے. دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہیں کیا, اگر اچھا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کرتے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے, جب آپ لوگوں نے کیا ہے, دونوں باتوں سے ایک ضرور ہے, یا تو آپ سچے ہیں حق پر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلط تھے نعوذ باللہ, یا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو پھر آپ غلط ہو. اور یوں بھی فرمایا سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے, کتنی لوگ ایسے ہیں جو خیر کی خواہش رکھتے ہیں کہ خیر کو پا نہیں سکتے؟ کیا ہر خیر کی خواہش کرنے والا خیر حاصل کرتا ہے؟ نہیں میرے بھائی, جب تک آپ خیر کے راستے پہ نہیں چلو گے خیر کہاں ملے گا آپ کو؟ راوی فرماتے ہیں, اس اثر کے راوی فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں نے نہروان کی جنگ میں خوارج کو دیکھا جنہوں نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ کی, ان کے آگے آگے وہی لوگ تھے جو وہاں پر ذکر کر رہے تھے اس طریقے کا, پہلی صف میں. جب وہاں پر صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں مانا, گمراہی اور بڑھتی گئی اور بڑھتی گئی, آخر ایسا دن بھی ان کو دیکھنا پڑا کہ تلوار اٹھائی سیدنا علی بن ابی طالب کے خلاف رضی اللہ عنہ وعن صحابہ اجمعین. اسے کہتے ہیں گمراہی کا دلدل. انسان جب اپنا پاؤں رکھتا ہے, شروع میں وہ سمجھتا ہے کہ میں بچ جاؤں گا, لیکن آہستہ آہستہ دلدل اسے جتنا حرکت کرے گا دلدل میں اتنا ہی غرق ہوتا جائے گا. پتہ ہے آپ کو دلدل میں ایک قاعدہ ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے, اگر کوئی اس میں ڈوبے تو وہ حرکت نہ کرے, جو ہی پاؤں مارے گا اتنی جلدی ڈوبے گا. بدعت میں جو بھی پاؤں رکھتا ہے اس کی حرکت بڑھتی ہے بدعت میں, تو ڈوبتا جاتا ہے. جب تک وہ بدعت کو نہیں روکے گا, اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کرے گا, وہ نکلنے والا نہیں ہے. تو ہم دعا کے مخالف نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اللہ تعالیٰ کو شرم آتی کہ اس کے دونوں ہاتھ واپس کر دیجیے, کچھ نہ عطا فرمائے. دعا کے ممکن نہیں ہے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے, صحابہ کرام نے دعا مانگی, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلتے ہوئے وہی طریقہ اپنائیں. فجر کی نماز دو رکعت کیوں پڑھتے ہیں؟ تین کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پڑھی، صحابہ کرام نے دو پڑھی، ہم بھی دو پڑھتے ہیں. اب دعا اجتماعی طور پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانگی، صحابہ کرام نے نہیں مانگی، تو آج ہم کیوں مانگے؟ پھر کوئی ایک شخص آ گیا کہے گا میں تین پڑھنا چاہتا ہوں فجر کی رکعت. ارے تین کیوں کہتا ہے بھائی؟ ایک رکعت زیادہ ہے، اس میں سورہ فاتحہ بھی زیادہ ہے، رکوع بھی زیادہ ہے، دو سجدے بھی زیادہ، اللہ کا ذکر بھی ہے، خیر خیر تو ہے. خیر ہے کہ نہیں ہے میرے بھائیو؟ ظاہراً تو خیر ہے، لیکن اس سے بڑا شر کیا ہوگا کہ آپ وہ راستہ اپنائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں تھا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو فرض پڑھے فجر کے اور آپ تین پڑھنا چاہتے ہیں، اس میں خیر کہاں ہے؟ اگر جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہے، قرآن مجید کی سورت بھی آپ پڑھیں گے، اور سجدے بھی کریں گے دو، رکوع بھی کریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ شر ہے، یہ بدعت ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے اور جہنم کا راستہ ہے. تو خیر کس میں ہے؟ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگ جائے، اسے خیر کہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی خیر نہیں ہے. ایک یہ مسئلہ تھا. دوسرا مسئلہ ہے نماز سے فارغ ہونے کے فوراً بعد کیا تکبیر پڑھنی ہے یا استغفار تین مرتبہ پڑھنا ہے؟ علماء کے دو اقوال ہیں، سلف کے علماء کے. ایک قول یہ ہے کہ تین مرتبہ استغفار پڑھنا جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا ہے، پھر باقی اذکار پڑھنے ہیں، اور دلیل یہ جو میں نے دلائل بیان کی ہیں. بعض لوگ دوسرا قول یہ ہے تکبیر سے شروع کرنا، یعنی ایک اللہ اکبر کہیں گے آپ بلند آواز، پھر استغفار پڑھیں گے، پھر دوسرا ذکر کریں گے. دیکھیں دونوں قول سلف سے ثابت ہیں، دونوں قول قوی ہیں. مختصر یہ بتا دوں میں کہ دونوں میں سے آپ جو بھی اپنانا چاہیں، میرے نزدیک دونوں ٹھیک ہیں. راجح سمجھنا چاہتے ہیں، میں صرف مختصر یہ بیان کروں گا، راجح قول یا واللہ اعلم کہ استغفار سے شروع کرنا ہے، تکبیر سے نہیں. وجہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک تکبیر سے شروع کرنا ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے خاتمے کو تکبیر سے جانتا تھا. یعنی کیسے پتہ چلتا ہے نماز ختم ہو گئی ہے؟ تکبیر سے. تو لفظ تکبیر کا ہے، تو بعض علماء نے اس تکبیر کے لفظ کو لے کر یوں فرمایا ہے کہ تکبیر سے ہی نماز کے بعد کا ذکر آغاز کرنا ہے. جو علماء فرماتے ہیں استغفار سے شروع کرنا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس روایت کو لیتے ہیں تو آپ کو باقی ساری روایت چھوڑنی پڑے گی جہاں پر استغفار کا ذکر ہے، کیونکہ دونوں تو ایک وقت میں آپ اللہ اکبر استغفار تو نہیں کہہ سکتے نا، ایک پہلے دوسرا بعد میں تو ضرور آئے گا. اگر آپ اس تکبیر کی روایت کو لیتے ہیں تو آپ کو باقی جو روایت استغفار والی وہ آپ کو چھوڑنی پڑیں گی. یہ تب ہوتا ہے جب تعارض ہو اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلے پہلے کون سا بعد میں کون سا ہے. محدثین جو اہل علم ہیں، محققین جو وہ یہ فرماتے ہیں جب تعارض سامنے آ جائے تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ جمع کرنا چاہیے. کیا جمع ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ اس میں جمع ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ جمع ہو سکتا ہے. وہ کیسے؟ علماء فرماتے ہیں تکبیر کا مطلب اللہ اکبر نہیں ہے یہاں پر، تکبیر کا مطلب ہے مطلق الذکر، کہ میں نماز کا خاتمہ نماز کے بعد کے ذکر سے ہی جانتا تھا. یعنی سلام علیکم ورحمۃ اللہ سے نہیں پتہ چلتا، لیکن جو ہی نماز بعد ذکر کا آغاز ہوتا مجھے پتہ چل جاتا تھا. اس کو کہتے ہیں ذکر البعض والمراد به الکل، بعض کا نام لے کے اور اصل مراد ہے کل. تکبیر حصہ ہے ذکر کا، لیکن سارا ذکر نہیں ہے. بس سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب تیسری مرتبہ آپ جب پڑھیں گے سبحان اللہ الحمد للہ اکبر، تکبیر تو شامل ہے. تو اصل میں مطلب مقصد یہ ہے، تکبیر کا مقصد ہے نماز کے بعد کا ذکر جس میں تکبیر بھی شامل ہے. یہ مطلب ہرگز نہیں صرف تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا، باقی ذکر نہیں. سمجھائی کہ نہیں؟ یہ قول ہے. اس میں باقی علماء نے، یعنی دیکھیں یہ روایت جو ہے سیدنا عبداللہ بن عباس کی، یہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 842 میں موجود ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 1316 1317 میں موجود ہے، اور دونوں نے باب یہ باندھا ہے اسے بخاری مسلم نے، باب الذکر بعد الصلاه، امام مسلم نے الذکر بعد الصلاه، نماز کے بعد کا ذکر، نماز کے بعد کا ذکر. یوں نہیں فرمایا تکبیر بعد الصلاه، سمجھے نا، لفظ ذکر کا ہے. حدیث کون سی لے کے آئے ہیں؟ حدیث یہ تکبیر کے لفظ کی لے کے آئے ہیں. یعنی انہوں نے کیا لیا ہے، ہم امام بخاری کی فقہ کہاں ہے؟ تبوید میں ہے. تو باب ذکر بعد الصلاه کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے بعد کا ذکر، اور پھر یہ روایت لے کے دوسری روایت بھی لے کے آئے ہیں، ساری روایت لے کے ہیں جس میں استغفار بھی ہے، دوسرے بھی ہیں، اللہم انت السلام انت السلام، جو میں نے درس کے آغاز میں بیان کی ہے. علماء یہ فرماتے ہیں، امام بخاری نے جب یوں فرمایا باب الذکر بعد الصلاۃ، ان کا مقصد یہ ہے کہ تکبیر سے مراد ذکر ہے، نہ کہ تکبیر ہے، جس میں ابھی میں نے بات بیان کی ہے. اچھا، وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ابو داؤد نے حدیث نمبر 102 میں، بلکہ ایک باب باندھا ہے، باب التکبیر بعد الصلاۃ، یہاں پر لفظ تکبیر کا ہے، باب التکبیر بعد الصلاۃ، حدیث نمبر 1002. اچھا، امام نسائی نے باب باندھا ہے باب التکبیر بعد تسلیم الامام، حدیث نمبر 1334 امام نسائی نے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تکبیر سے آغاز کرنا ہے. علماء یہ فرماتے ہیں التکبیر بعد الصلاۃ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ اکبر ہی کہنا ہے، کیونکہ امام نسائی نے جو باقی باب باندھے ہیں یہ بھی باب ہے، الاستغفار بعد التسلیم، یہ بھی باب ہے. اب یہاں پہ استغفار سلام کے بعد، وہاں اس سے پہلے والے باب میں یہ بیان کیا تھا کہ التکبیر بعد مسلم الامام، یعنی تکبیر بھی ہے نماز کے بعد، استغفار بھی ہے نماز کے بعد، ترتیب تو بیان کی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کے فوراً بعد استغفار پڑھنا ہے 3 مرتبہ، اور تکبیر بھی نماز کا حصہ ہی ہے. جی، امام نسائی نے یہ فرمایا بعد تسلیم الامام، ایک باب یہ باندھا، دوسرا باب باندھا ہے باب ما يقال بعد التسليم، اپنا باب الاستغفار بعد التسليم، امام نسائی نے. امام ابن ماجہ نے باب باندھے باب ما يقال بعد التسليم الاستغفار. اب یہاں پر مختلف علماء کے اقوال ہیں. دیکھیں آخر میں امام نووی بڑی پیاری بات کرتے ہیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قول ابن عباس رضی اللہ عنہما، سر عبداللہ بن عباس کا یہ فرمان، كنت اعلم اذا انصرفوا، کہ میں یہ جانتا تھا، یعنی نماز کا خاتمہ اس طریقے سے جانتا تھا تکبیر سے، ظاہرہ، اس سے ظاہریہ معلوم ہوتے، انہ لم یکن یحضر الصلاۃ فی الجماعۃ فی بعض الاحیان لصغرہ. کسی نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بعض اوقات نماز با جماعت میں شامل نہیں ہوتے تھے کیونکہ چھوٹے تھے عمر میں. حفاظ جو بڑے صحابہ تھے ان سے ثابت ہے 3 مرتبہ کا استغفار. سیدنا عبداللہ بن عباس کی چھوٹے بچے تھے، اور بعض علماء نے یہ فرمایا کہ کیونکہ پیچھے ہوتے تھے تو ان کو سلام کا لفظ جو ہے وہ سنائی نہیں دیتا تھا، اور نماز کے بعد جو اذکار ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ اور الحمدللہ سبحان اللہ الحمد اللہ اکبر، یہ بلند آواز میں، بلند آواز سے پڑھنے میں مستحب ہے. تو اس طرح سے پتہ چلتا کہ تکبیر پڑھنی ہے. بہرحال جو ساتھی تکبیر سے آغاز کرنا چاہیں، درست ہے، علماء کے اس میں قول ہے، ابن حزم اس طرف گئے ہیں، امام شوکانی نے نیل الاوقار میں اس کا ذکر کیا ہے کہ بعض سلف تکبیر سے ہی آغاز کرتے اور بعض جو ہیں وہ استغفار سے. تو اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے، بعض اختلاف قوی ہوتا ہے دلیل کی وجہ سے، اور جو پہلے سے اختلاف تھا کہ دعا مانگنی اجتماعی طور پر یا نہیں مانگنی، اس مسئلے میں اس میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے. اس مسئلے میں کوئی دلیل ہی نہیں ہے، اس میں دلیل موجود ہے، دونوں فرقین کے پاس دلیل ہے اور دونوں قوی دلیل ہے، صحیح روایات ہیں ساری، اور دو لوگوں کی عقل برابر نہیں ہوتی میرے بھائی سمجھ میں. یہ جو اختلاف ہوا ہے یہ کوئی اپنی ہوا نفس کی پیروی کرتے ہوئے نہیں ہوا ہے، یہ اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے ہوا ہے. میرے تقوی کا یہ تقاضا ہے کہ میں استغفار سے شروع کرنا چاہتا ہوں، دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل ہے. آپ کے تقوی کا تقاضا تکبیر سے پڑھنا چاہتے ہیں، تکبیر سے اپنا ذکر کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، جواب آپ نے بنا تو میں نے بھی اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، دلیل آپ کے پاس میرے پاس بھی ہے، اب آپس میں جھگڑنے کے کوئی اس میں کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ سمجھ آپ کی اور میری مختلف ہے. آپ جن روایات کو دیکھا ہے، جن علماء کے قول کو پیش کرتے ہیں، میں نے بھی علماء کے قول کو پیش کیا ہے، اور دونوں فریقین محدثین ہیں، معتبر علماء ہیں، اہل سنت جماعت سے ان کا تعلق ہے. یعنی کوئی بدعتی گروہ ہے اور کوئی اہل سنت کا گروہ ہے، تب ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی ہماری بات حق ہے تمہاری باطل ہے. اور اس قوی اختلاف کی میں نے مثالیں پہلے بھی بیان کی تھی کہ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد ہاتھ باندھنا چاہیے یا چھوڑنا چاہیے، یہ بھی قوی اختلاف ہے، دونوں کے پاس دلائل ہیں. سجدے میں جاتے ہوئے پہلے ہاتھ رکھنے، پہلے گھٹنے رکھنے ہیں، اس میں بھی قوی اختلاف ہے. قول راجح تو موجود ہے، قول راجح جو میں سمجھتا ہوں، جو آپ سمجھتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن اگر کوئی شخص دوسرے قول پہ عمل کرنا چاہے جس کے پاس دلیل بھی ہے، وہ قوی دلیل ہے، تب پھر جھگڑنا چاہیے. واللہ اعلم. شسا فرماتے ہیں احکام و توجیحات، بعض احکام اور بعض توجیحات ہیں. نمبر ایک، من قام من الرکوع او السجود ثم سجد مباشرة دون ان يقيم صلبه فان صلاته غير صحيحة لانه لم يطمئن فيها. جس نے رکوع سے سر اٹھایا یا سجدے سے اٹھ کے بیٹھ گیا، ثم سجد مباشرة، پھر دوسرے سجدے کی طرف یا رکوع کے بعد سجدے کی طرف جاتے ہوئے جلدی کی، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، دون ان يقيم صلبه، اپنی کمر سیدھا کیے بغیر، تو اس کی نماز باطل ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اطمینان نہیں کیا، اور اطمینان نماز کے ارکان میں سے ہے. سجدے سے رکوع سے سر کمر سیدھی کرنا ارکان میں سے ہے، سجدے کے بعد سر اٹھا کر بیٹھنا ارکان میں سے ہے، تو اس نے تین رکن چھوڑ دیے ہیں، تو اس کی نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ اور یہ غلطی اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اکثر دیکھتے ہوں گے آپ نمازیوں کو نماز پڑھتے ہوئے، رکوع میں جاتے ہیں، سمع اللہ من حمدہ، تھوڑے سے اوپر ہوتے، ابھی مشکل سے ہاتھ ان کے سیدھے ہوتے، جلدی سیدھے سجدے پہ چلے جاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے، ان کی نماز نہیں ہے. ایک مرتبہ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے شخص کو بلایا اور کہا اگر تو یہی نماز پڑھتے ہوئے مر جاتا تو تم اس فطرت پہ مر جاتے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس فطرت پر نہیں مرتے جو فطرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں. سبحان اللہ. وجہ کیا تھی؟ اطمینان نہیں تھا نماز میں. جیسے کہ حدیث الموسی صلاۃ میں نے بیان کی تھی پچھلے دروس میں، جس شخص نماز پڑھتے غلطی کی، اطمینان نہیں تھا، تو بغیر اطمینان کے نماز ہوتی ہی نہیں. نمبر دو، اچھا اگر آپ کسی کو دیکھیں ایسے تو نصیحت پیار سے کرنی ہے، جلد بازی نہیں کرنی، پیار سے محبت سے. آپ یہی سے بخاری کی روایت سیدنا حذیفہ کی بیان کر دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موسی الصلاۃ جو ہے سے بخاری مسلم کی روایت میں آیا ہے، سے بخاری کی روایت آپ بیان کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، آپ حدیث سنا دیں، بس حدیث سنا دیں کافی ہے. اب یہ نہیں کہ آپ نے یوں کیا ہے، اگر پھر آپ اسے دیکھیں پھر آپ دوبارہ اسے آگاہ کریں، کیونکہ آپ کہیں گے نہیں آپ کی نماز غلط ہے، غلط نماز پڑھ دو کہ تمہاری کہاں سے اچھی آ گئی ہے. لوگ ہمیشہ یہی کہتے ہیں نا، یہ دو گروہ بنے ہوئے آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں، تو جھگڑنے کی بات ہے نا. دین نصیحت، دین نصیحت ہی ہے، دین کا نام ہی نصیحت ہے، تو بغیر نصیحت کے دین پہ عمل نہیں کر سکتے ہم لوگ. کوتاہی سب کے اندر موجود ہے، غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، آپ سے بھی ہو سکتی ہے، سب سے ہوتی ہے غلطی. لیکن جب ہم کسی بھائی کی غلطی دیکھیں تو اسے ہم آگاہ کرتے ہیں پیار سے، محبت سے، نصیحت کے، یہی طریقہ ہوتا ہے. اور کوشش کریں کہ اکیلے میں، سب کے سامنے نہیں، اس کا زیادہ فائدہ اور زیادہ اثر ہوتا ہے. نمبر دو، من سجد ورفع قدمی اثناء السجود، یہ دوسری غلطی عام طور پہ دیکھی جاتی ہے، جس نے سجدہ کیا اور سجدے کے دوران اپنے پاؤں اٹھا لیے. اثناء السجود کل، اس کی دو صورتیں، یا تو پورے سجدے میں پاؤں اٹھے ہوئے ہیں، فلا تصح الصلاۃ، اس کی نماز ہی نہیں. لأنه لم يسجد على أعضاء السبع، کیونکہ اس نے سات چیزوں پر سجدہ نہیں کیا، سات حصوں پہ سجدہ نہیں، جس کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. دوسری صورت ہے کہ تھوڑے وقت کے لیے، جیسا فرمایا نمبر تین، لا يجوز وضع احد القدمين على الاخرى اثناء السجود، کہ سجدے کی ہمیں تصویر بھی بنی ہوئی نیچے، جس کے پاس پیپر موجود ہے، سجدے کے دوران ایک پاؤں کو دوسرے پہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے، دونوں پاؤں زمین پر ہونے چاہیے.
لأن من فعل ذلك فقد سجد على ستة أعضاء وليس على سبعة،
جس نے یوں کیا تو اس نے چھ سات چیزوں پہ، سات حصوں پہ سجدہ نہیں بلکہ چھ حصوں پہ سجدہ کیا. پاؤں پہ پاؤں رکھ لیا نا، یہ بھی درست نہیں، یہ بھی غلط ہے. تیسری صورت اس کی یہ ہے جسے اس نے بیان نہیں کی، کہ بعض اوقات خارش ہو جاتی ہے اور پاؤں اٹھا کے خارش کرنی پڑتی ہے. تھوڑے سے لمحے کے لیے شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں اگر آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ اس وقت میں سجدے میں خاص طور پہ ناک ہو جائیں، تو دو پانچ سیکنڈ دس سیکنڈ کی بات ہوتی ہے، تھوڑا وقت ہے، تو آپ تھوڑا سا صبر کر لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی نماز میں کوئی بڑا خلل نہ پیدا ہو جائے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات چیزوں پہ سجدہ کرنا ہے، آپ تو چھ پہ کر رہے ہیں، تو اس میں خطرہ ہے. تو بہتر ہے تھوڑا صبر کر لیں اور جو ہی سجدے سے سر اٹھیں پھر گزاریں، بیٹھے ہوئے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن سجدے میں سات چیزوں پر ہی سجدہ کرنا ضروری ہے. لیکن اگر کوئی کھجا بھی لے تو اس کی نماز ٹھیک ہے، نماز باطل نہیں ہو سکتی. لیکن جو سستی میں یا بغیر کسی وجہ سے یا دونوں پاؤں اٹھے ہوئے ہیں یا ایک پاؤں کے اوپر دوسرا پاؤں ہے لاپرواہی کی وجہ سے، تو اس کی نماز نہیں یاد رکھی. نمبر چار، لا یکفی فی قراءۃ الفاتحۃ والتکبیرۃ وما یقال فی الرکوع وبعده فی السجود مجرد القراءۃ القلبیہ. قرآن مجید کی تلاوت کرتے، سورہ فاتح کی تلاوت کرتے ہوئے، تکبیر پڑھتے ہوئے، رکوع میں سبحان رب العظیم پڑھتے ہوئے، سمع اللہ الحمدہ کہتے ہوئے، ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے، سجود میں سبحان رب العلیٰ کہتے ہوئے، دل سے پڑھنا کافی نہیں، دل میں نہیں پڑھنا آپ نے، یاد رکھیں. یہ اور غلطی عام طور پہ ہوتی ہے بعض لوگوں سے، بل لابد من النطق بذلك، زبان سے آپ کو پڑھنا چاہیے، ضروری ہے. واقل الاحوال تحریک اللسان والشفتين بالقراءه، سب سے کم صورت یہ ہے کہ آپ کے زبان اور آپ کے ہونٹ ہلنے چاہیے قراءت کرتے وقت، یا تسبیح کرتے وقت، یا تکبیر پڑھتے وقت. جو دل میں پڑھتے ہیں یاد رکھیں ان کی قراءت نہیں ہوئی. سورہ فاتحہ رکن ہے، وہ خاموشی کھڑا ہے، کیا اس نے پڑھا ہے؟ القول قول اللسان، النطق یکون باللسان. نطق کس چیز سے ہوتا ہے؟ زبان سے ہوتا ہے، دل کا عمل نہیں ہے، یاد رکھیں. قول جو ہوتا ہے وہ زبان کا ہوتا ہے، نیت دل کی ہوتی ہے. یہاں پر کچھ الٹا چلتا ہے بعض اوقات، اللہ تعالیٰ رحم کرے، نیت زبان سے کی جاتی ہے اور نماز دل میں پڑھی جاتی ہے، یعنی جہل مرکب کی انتہا. تو اس لیے نماز میرے بھائیوں ایک عظیم فریضہ ہے، دوسرا رکن ہے کلمہ شہادت کے بعد. اگر نماز ہی باطل ہو یا نماز میں کوئی کمی ہو، تو پھر اس سے اس کے بعد میں آنے والے اعمال میں آپ کہاں کون سے اچھے کر سکتے ہیں، وہ کہاں درست ثابت ہو سکتے ہیں؟ تو جس کی نماز نہیں اسے کوئی عبادت نہیں، جس کی نماز درست ہے اس کو اللہ تعالیٰ آگے بھی توفیق دیتا ہے کہ اس کی دیگر عبادات بھی اچھی اور درست ہوں. نمبر پانچ، یستحب رفع الصوت بالاذکار، بلند آواز میں ذکر کرنا مستحب ہے. بعد الصلاة، خاص میں نماز کے بعد کے اذکار جو ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 841 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 583 میں اس کا ذکر ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز میں ذکر کرتے تھے. یہ کیوں؟ تعلیم کے لیے. اگرچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلند آواز میں ذکر کرنا سنت نہیں ہے. یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے صحابہ کرام کو، بعد میں اس کی ضرورت نہیں پڑی. ہاں تعلیم کے لیے آپ دینا چاہیں تو بعض وقت کر لیا کریں، ہمیشہ نہیں کرنا. لیکن جو قول صحیح ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے لیے جائز ہے دونوں طریقے، آپ بلند آواز میں بھی ذکر کریں، آپ دھیمی آواز میں کریں تب بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. جیسا فرماتے ہیں لیکن رفع یسیر لیس فیہ اذاء لاحد، اگر بلند آواز میں بھی ذکر کرنا چاہیں نماز کے بعد، تو آپ کی آواز اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں کو تکلیف پہنچے، دوسرے بھی تو نمازی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اتنی آواز سے ہو کہ آپ کا ساتھ والا اس کے ساتھ والا سن سکے. زیادہ چیخنا یا چلانا اللہ کے گھر میں یہ درست نہیں ہے. نمبر 6، من احتاج للقيام بعد الصلاة مباشرة، اگر کسی شخص کو ضرورت پڑ جائے نماز کے فوراً بعد جلدی اٹھنے کی، اور بعض لوگوں کو ضرورت پڑ جاتی ہے، فلا بأس أن يأتي بالأذكار وهو يمشي، تو کوئی حرج نہیں اگر چلتے ہوئے راستے میں یہ ذکر پڑھتے نماز کے بعد، کوئی حرج نہیں. او حال رکوع بسیارۃ، یا گاڑی میں اگر سوار ہو گیا ہے تو گاڑی میں بھی نماز کے بعد کی اذکار پڑھ لے، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. اچھا، یہاں پر ایک ٹیبل بنا ہوا ہے، اس کا حل کرتے ہیں. سوال ہے، سوال نمبر 1، کہتے ہیں حدد الرکن والواجب وما ليس برکن ولا واجب فيما يلي، واجب کون سا ہے، رکن کون سا، واجب کون سا ہے، اگر رکن واجب نہیں ہے اور کوئی چیز ہے تو بتائیں. اب ٹک مارک کرنا ہے اس باکس کے اندر، جو باکس آپ کے سامنے ہے، جو صحیح جواب اس کے اندر ٹک مارک کریں آپ. پہلے نمبر پہ تکبیرۃ الرکوع، رکن ہے یا واجب ہے یا ان کے علاوہ کوئی اور چیز ہے، رکوع میں جاتے ہوئے تکبیر پڑھنا، سو جواب آتا ہے دائیں ہاتھ کھڑا کریں، رکن ہے یا واجب ہے؟ واجب ہے، ٹک مارک کر لیں آپ. رفع الیدین مع تکبیرۃ الاحرام، جو تکبیر پہلے پڑھتے ہیں اللہ اکبر، ایک تکبیر ہے، ایک قول ہے اور ایک عمل ہے. قول ہے زبان کا اللہ اکبر کہنا تکبیرۃ تحریما، اور دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں آپ کندھوں تک یا کان کلو تک، یہ کیا ہے؟ ہاتھ اٹھانا سنت ہے، بارک اللہ فیک، یہ غیر ذالک ہے. نمبر 3، التشہد الاول، پہلا تشہد کیا ہے؟ پہلا تشہد کیا ہے؟ ہاں رکن تو نہیں ہے، بس رکن ہے، باقی کیا بچ گیا، کیا ہے؟ واجب ہے، واجب ہے. اچھا واجب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اگر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا ضروری ہے. تشہد، پہلا تشہد جو ہے، اگر چھوٹ جائے تو آپ دوبارہ لے کے آئیں گے نماز کے بعد؟ نہیں، آپ نماز کے آخر دو سجدے کر لیں کافی ہے. نمبر 4، قول آمین، آمین کہنا سورہ فاتحہ کے بعد کیا ہے؟ سنت ہے، بارک اللہ، اس میں دیکھیے غیر ذالک. نمبر 5، سجدہ سہو، واجب ہے. قول ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد کہنا واجب ہے. پہلا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، رکن ہے. سورہ فاتحہ کا پڑھنا رکن ہے. تکبیرۃ الاحرام، تکبیرۃ تحریمہ رکن ہے. الجلسہ بین السجدتین، دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا، فقہا کا اختلاف ہو گیا، آدھے کہتے رکن ہے، آدھے کہتے واجب ہے، رکن ہے میرے بھائی، دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا اطمینان سے، یہ رکن ہے. قراء سورۃ بعد الفاتحہ، سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھنا سنت ہے، بارک اللہ. اب جواب دینے صحیح یا غلط، آپ سے شروع کرتے ہیں. اذا تعمد المصلی ترک الرکن بطل الصلاۃ، اگر کوئی نمازی جان بوجھ کر کوئی رکن چھوڑ دے اس کی نماز باطل ہے، صحیح یا غلط؟ صحیح، جان بوجھ جس نے رکن چھوڑ دے نماز باطل ہے اس کی. نمبر 2، اذا تعمد المصلی ترک الواجب بطل الصلاۃ، آپ بتائیں اگر نمازی کوئی واجب نماز کے واجبات میں سے جان بوجھ کے چھوڑ دے اس کی نماز باطل ہے، صحیح یا غلط؟ کوئی واجب، کوئی نمازی جان بوجھ کے چھوڑ دے اس کی نماز باطل ہے، یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ بات صحیح ہے. نمبر 3، اذا نسی المصلی، کون جواب دے گا؟ آپ جواب دیں، میں پوچھتا ہوں، سوال پوچھتے جواب دیں آپ. اذا نسی المصلی احد الارکان یجبر بسجود السہو، اگر کوئی نمازی کوئی رکن بھول جائے نماز میں سے تو اس کے لیے کافی کہ دو سجدے سہو کے کر لے بس، صحیح یا غلط؟ صحیح غلط جواب پہ رہیے دیں. نہیں سنا تو دوبارہ میں بتاؤں آپ کو. ایک نمازی ہے, اس نے نماز پڑھتے ہوئے ایک رکن بھول گیا. اس نے کہا میں تو سجدے سہو کے کر لیتا ہوں بس. اس نے ٹھیک کیا غلط کیا؟ غلط کیا. کیوں, کیا کرنا چاہیے تھا؟ رکن دوبارہ واپس کرنا ضروری ہے, بعد میں سجدے کرنے تھے, تو یہ غلط ہے. نمبر چار, آپ بتائیں اگر نمازی واجبات میں سے کوئی واجب بھول جائے تو اس پر واجب ہے کہ وہ واجب دوبارہ لوٹائے, صحیح یا غلط؟ کوئی نمازی ہاں نماز کے واجبات میں بھول گیا, اب اس پر واجب ہے کہ وہ واجب کو دوبارہ لوٹائے, صحیح یا غلط؟ دوسرا قول کوئی ہے کسی کا؟ بارک اللہ فیک. واجب لوٹائے نہیں جاتے, سجدہ سہو کافی ہوتا ہے. رکن لوٹائے جاتے ہیں, یاد رکھیں رکن لوٹائے جاتے ہیں, لیکن واجبات سجدہ سہو کافی ہوتا ہے, لوٹائے نہیں جاتے. رکن آپ لوٹائیں گے بھی اور سجدہ سہو بھی کریں گے, تو جواب آخر کیا ہے؟ غلط ہے. آج کے درس میں اتنا کافی ہے, اگلے درس میں سنن ہے مبتلات اور مکروہات الصلاۃ. کون سا؟ یہ تو میں کہہ رہا ہوں نماز درست نہیں ہے ان کی, میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ دیکھیں نا, یہی میں کہتا ہوں کہ دیکھیں بغیر علم کے کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم عبادت تو کرنا چاہتے ہیں, امت میں خیر ہے, امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں خیر ہے واللہ, لوگ دین کے لیے ترستے ہیں, عمل بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن علم نہیں ہے. بغیر علم کے آپ عمل کرتے تو غلطی تو ہوگی, اور غلطی برابر نہیں ہوتی, بعض غلطی ایسے ہوتی ہیں جو قابل معافی ہوتی ہیں اور بعض غلطی ایسی ہوتی ہیں جن کی کوئی معافی نہیں. اب اگر ارکان ہی چھوڑ دیں آپ نماز میں تو آپ کی نماز کیا ہے؟ کون سی تسبیح؟ ہاں تو واجب ہے. کون سی واجب؟ رب اغفر لی پڑھنا, ہاں تو واجب ہے. یہ چھوٹ دیا تو سجدہ سہو کر لیں, نہیں کرتے؟ آپ کو نہیں کر, میں جان تو آپ نہیں کرتے ایسے, آپ ان کی بات کرتے ہیں جو ایسے کرتے ہو, افسوس ہے نا, کیا کہہ سکتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں میرے بھائی دیکھیں بعض لوگ کیا کر, خود نماز پڑھ لی باقی جو جیسے ہوتے امت میں ہوتا رہے, یہ طریقہ درست نہیں ہے. اس امت میں جو خیر موجود ہے یاد رکھیں اس کی ایک وجہ ہے, کنتم خیر امت اخریت للناس. وجہ کیا تھی؟ خیریت کی وجہ ہے, ایسے نہیں ہے. یاد رکھیں صرف کلمہ پڑھنے سے نماز پڑھنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ خیر کا کام کیا, یہ خیر کا ایک حصہ ہے لیکن اصل خیریت اس میں نہیں ہے. کیونکہ کلمہ پڑھ لوگوں نے کلمہ بھی پڑھا ہے, غلطی بھی ہوئی ہے, غلط سمجھا ہے نا لوگوں نے, نمازیں پڑھ نماز میں بھی غلطی ہوئی ہے, ابھی کتنی باتیں سامنے آئیں. تو خیریت صرف اس میں نہیں ہے, خیریت کس میں ہے؟ کنت بخیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. جب تک امر بالمعروف ونہی عن المنکر نہیں امت میں خیر ہو ہی نہیں سکتا, چاہے جتنی نمازیں آ جائیں جتنی موحدین آ جائیں. آپ توحید سمجھتے ہیں, عقیدہ اچھا ہے آپ کا, اور خاموش بیٹھے لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں, یہ کہاں کی خیریت ہے؟ یہ لوگ شرک کے دلدل میں پھنسے, شرک اکبر میں مر رہے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد امت میں, اور آپ کہتے ہیں بھائی میں موحد الحمدللہ یہ کافی ہے. بھائی جتنا اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت دی ہے آپ اس نور کو لوگوں تک پہنچاؤ. یہ نہیں کہتے ہم کہ آپ زبر اپنے سب کچھ بیچ کے گھر سب کچھ بیچ کے چلے جاؤ لوگوں کو دعوت دو, نہیں. جتنی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت دی, فتق اللہ مستطعتم, جاؤ ٹیلی فون کرتے ہو, وہ اپنے بھائی سے بات کرتے ہو پاکستان میں, اپنے دوست سے بات کرتے ہو, اس کی حال پوچھتے ہو, خیریت پوچھتے ہو, دنیا کے معاملات پوچھتے ہو. کبھی اس کو کہا ہے بھائی اللہ کے لیے کسی مردے کو کبھی نہ پکارنا, یہ شرک ہوتا ہے؟ کبھی کہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہمیں کہنا ہے. دیکھیں جب تک ہمیں مشن کا پتہ نہیں ہوگا ہم نے کرنا کیا ہے تو ہم کریں گے کیسے؟ جب نیت ہوگی کہ ہم نے کچھ کرنا ہے تب کچھ کریں گے. بغیر نیت انما اعمال بالنیات کا مطلب کیا ہے؟ جب تک نیت نہیں تو عمل نہیں. تو اس لیے پہلے نیت دل میں رکھنی ہے. جیسے ہم فون کر کے بچوں کا حال پوچھتے, بعض لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ان کے بچے انڈیا پاکستان میں, ہاں جی فلاں کی ماں کیا حال ہے, ٹھیک ہے, بچے کیسے ہیں, ٹھیک ہے, خرچ پیسے بھیج دیں, مل گئے, اسکول ٹھیک ہے, بچوں کا اسکول ٹھیک ہے, آپ لوگ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کوئی پریشانی, خدا حافظ. کیا پتہ ٹائم زیادہ جا رہا ہوتا ہے وہاں پر, بیلنس جا رہا ہوتا ہے. اتنی بات میں ایک مرتبہ بھی یہ پوچھا کہ بچے نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں, کیوں بھی کون پوچھے گا؟ آپ والد نہیں پوچھے گی تو کون پوچھے گا ان سے؟ یہ پڑوسی پوچھے گا, آپ نے پوچھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے، اور سوال بھی آپ ہی سے ہوگا. اس لیے ٹیلی فون جب کرنا ہے، ہم یہ نہیں کہتے دنیا کے حال نہ پوچھو، یہ کس نے کہا، ہم یہ کہتے اس سے پہلے ایک بنیادی بات وہ پوچھا کرو. بھی بچے اسکول جاتے ہیں؟ جی ہاں جاتے ہیں. کبھی یہ پوچھے مسجد جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، نماز پڑھتے نہیں پڑھتے؟ اس لیے میرے بھائی یہ بہت ضروری بات ہے، نصیحت کریں. کس انداز سے کرنی ہو میں بیان کر چکا ہوں، پیار سے، محبت سے، جھگڑے میں نہیں، اور کسی پر انگلی اٹھا کر کرٹیسائز نہ کریں. یاد رکھیں، آپ حدیث بیان کریں، اور حدیث موسیقی صلاحت بڑی پیاری حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں کرتا. جس کی نماز میں کوئی خلل ہے، پہلے حدیث موسیقی صلاحت بیان کریں، اس کے بعد میں سیدنا حذیفہ کا اثر، دونوں سے بخاری میں ہے. میرا خیال جھگڑا کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو نمازی بھی پھر جھگڑا بھی کرے، الا یہ کہ کسی کے دل پر مہر لگے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. پھر اللہ اعلم. پوری دعا نہیں، ایک مرتبہ پڑھ لیں رب اغفر لی، اتنا بھی کافی ہے، اتنا بھی کافی ہے. پوری دعا سنت ہے، تین دفعہ بھی سنت ہے جی ہاں. لیکن اطمینان سے بیٹھنا ضروری ہے، یہ رکن ہے اطمینان سے بیٹھنا ہے. یعنی کہ سر اٹھایا رب اغفر لی پھر سجدے میں گئے، نہیں پھر بھی کافی نہیں ہے. سجدہ نہیں میرے بھائی، دیکھو نماز میں ارکان اطمینان ضروری ہے. سوال یہ ہے کہ کوئی شخص موٹا ہے یا بیمار ہے، وہ جب سجدہ کرتا ہے تو بہت جلدی کرتا ہے. میرے بھائی چاہے نمازی تندرست ہو یا بیمار ہو یا موٹاپے کی وجہ سے وہ حرکت صحیح نہ کر سکتا ہو، نماز کے ارکان ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں، خاص طور پہ اطمینان. یعنی عجز کے وقت بعض ارکان ایسے جو چھوٹ جاتے ہیں، جو کھڑا نہیں ہو سکتا وہ بیٹھ کے پڑھے. اب کھڑا ہونا رکن ہے، وہ بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کے پڑھے. بعض لوگ وضو نہیں کر سکتے تیمم کریں، تیمم بھی نہیں کر سکتے اپنی حالت پہ نماز پڑھیں، نماز ساقط نہیں ہوتی. لیکن بعض ایسے ارکان ہیں جو کبھی ساقط نہیں ہوتے. سورہ فاتحہ کا پڑھنا ساقط ہوتا ہے؟ زبان حرکت نہیں کرتی. اگر کوئی ایسی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے، زبان حرکت نہیں کر سکتی، ہو سکتی ہے ایسی بیماری، لیکن دل میں پڑھ سکتا ہے. یہاں پر دل میں پڑھے گا وہ، اس کی نماز بھی مکمل ہے. اطمینان نماز میں رکن ہے. اطمینان کر سکتا نہیں کر سکتا؟ کر سکتے میرے بھی اطمینان. اگر موٹا ہے کوئی شخص یا بیمار ہے، کمر میں اس کے درد ہے کچھ ہے، تو ہم یہ نہیں کہا کہ وہ کمر کو ہلائے. ہم نے یہ کہا کہ اپنے سر کے اشارے سے نماز پڑھ لے. سر تو ٹھیک ہے اس کا نا، گردن تو ٹھیک ہے، لیکن اطمینان ضرور کرے گا. سجدہ کیا، یعنی رکوع کرے گا تھوڑا سا نیچے، سجدہ اور نیچے، سبحان رب الاعلی، سبحان رب الاعلی، سبحان رب الاعلی. اطمینان ضرور، تین مرتبہ کم سے کم اطمینان ہوتا ہے. تو جب اطمینان ہو گیا، اس کا رکن پورا ہو گیا. تو اطمینان الگ رکن ہے، یاد رکھیں. اور اطمینان کا رکن جو سورہ فاتحہ ہے، کبھی ساقط نہیں ہوتا، یہ بھی ساقط نہیں ہوتا. ایک اور غلطی ہے، انگلی کے اشارے سے نماز پڑھنا، مجھے یاد آ گیا. یاد رکھیں، جو یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ انگلی کے اشارے سے نماز پڑھنی ہے، میرے استاد کہتے ہیں اس کی انگلی یہاں سے کاٹنی چاہیے. نہیں سمجھ آیا. بعض لوگ کہتے ہیں اگر کوئی بیمار ہے یا مسافر ہے، خاص طور ٹرین میں سفر کر رہا ہے یا جہاز میں ہے، تو اٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکتا وہ، تو وہ بیٹھ کر انگلی کے اشارے سے نماز پڑھے. یعنی کھڑا ہے تو قیام ایسے، رکوع میں انگلی کو ایسے ٹیڑھا کر دے، سجدے میں نیچے کر دے. ہاں آپ پہلے تو سن رہے ہیں نا، یہ تو ہے، کافی ہے. یہ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جو یہ فتویٰ دے لوگوں میں سے، اس کی پکڑ کی انگلی یہاں سے کاٹنی چاہیے. آپ نہ کاٹے لیکن کاٹنی چاہیے، یہ نہ پکڑ کے آپ انگلی کاٹ دے بےچارے کی. ہاں کیوں؟ کیونکہ اس نے ایسا فتویٰ دیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان نہیں ہے. جھکنے کی جتنی طاقت، جتنا جھک سکے اتنا جھکے. ہاں تو نہ کرے، دین مشقت کا دین نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں سیدنا عمران بن حسن رضی اللہ عنہ کو بواسیر کی شکایت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کے نماز پڑھو، نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، اگر بیٹھ بھی نہیں سکتے لیٹ کے نماز پڑھو. اب بواسیر میں درد تو ہوتی ہے، بعض کو کم درد بھی ہوتی ہے، بعض کو زیادہ درد ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ درد اور مشقت برداشت کرتے رہو، نماز بیٹھ کر ہی پڑھنی ہے کیونکہ بیٹھ سکتے ہو تم، نہیں ہرگز نہیں، تو مشقت اور تکلیف، دین تو آئی ہی مشقت تکلیف کو دور کرنے کے لیے، تو دین میں کیسے مشقت تکلیف ہو سکتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کبھی یہ غور کیا ہے؟ دین آسان ہے، اگر آسانی کسی موڑ پر، اگر کوئی مشقت اس آسانی کے باوجود کسی موڑ پر آ جائے اور ڈبل آسانی ہو جاتی ہے. مثال دیکھیں آپ، نمازیں کتنی فرض ہیں؟ پانچ. پانچ نمازیں پڑھتے ہوئے باجماعت کتنے وقت لگتا ہے؟ ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا. اطمینان سے نماز پڑھیں آپ، سنت بھی پڑھ لیں آپ، ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا. دن میں کتنے گھنٹے ہیں؟ 24 گھنٹے. 23 گھنٹے آپ کے لیے، ایک گھنٹے اللہ تعالیٰ کے لیے، ایک گھنٹہ اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ آسانی ہے، مشکل ہے؟ اس سے بڑی کوئی آسانی ہے؟ اچھا، مہینے میں 12، سال میں 12 مہینے ہیں، کتنے مہینوں میں روزہ فرض ہے؟ ایک مہینے میں، ایک مہینے اللہ تعالیٰ کے لیے، 11 مہینے آپ کے لیے. مشکل ہے آسان ہے؟ حج کتنی مرتبہ فرض ہے؟ زندگی میں ایک مرتبہ. 60 سال اگر آپ کی عمر ہے تو ایک مرتبہ آپ پر حج فرض ہے، اس کے بعد نفل فرض نہیں ہے. آسانی ہے کہ نہیں؟ وہ بھی استطاعت میں، اگر اسے مستطیع ہیں، ورنہ نہیں. زکوٰۃ سارے مال میں سے فرض ہے، یا اگر نصاب پورا جو 2.5%، 40واں حصہ میرے بھائیو، 40واں حصہ وہ جس کے پاس بہت زیادہ مال ہو، نصاب سے گزر گیا ہو. مشکل ہے آسان ہے؟ اس کے باوجود بھی دیکھیں، نمازی اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، اب اور دگنی آسانی ہو گئی کہ نہیں؟ اگر مسافر ہے، 4 کی جگہ 2 ہو گئی، دگنی آسانی ہے کہ نہیں؟ اگر مسافر ہے تو وہ دو نماز جمع بھی کر سکتے ہیں، ظہر کے اثر کی، 2 رکعت پڑھ سکتا ہے، جمع اور قصر کر سکتا ہے، آسانی ہے کہ نہیں؟ اگر روزہ رکھا ہوا ہے، سفر پہ جا رہا ہے، قضا کر لے، اب روزہ نہ رکھے، آسانی ہے کہ نہیں؟ تو مشقت میرے بھائی دین میں نہیں ہے. کیا چیز؟ کدھر عورتیں؟ دن عورتیں کہاں ہیں؟ یہ عورتیں نہیں ہیں، یہ دیکھیں، یہ تصویر دیکھیں، اصل یہ ہے، یہ عورتیں ہیں، پاؤں ہیں.
پردے میں
نہیں، کہ بات درست ہے، کیونکہ تصویر جو اصل ہے بلیک اینڈ وائٹ ہے، تو جو پاؤں ہیں وہ بلیک رہا. لے لیں، ہاں جی ہاں جی ہاں. اگر ہاں، اچھی بات ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اگر دیکھیں، اگر کسی کو کوئی غلط فہمی ہو تو پوچھ لیا کریں، غلط فہمی ہو یا پوچھ لیا کریں، اچھی بات ہے. فرض کے بعد ہے، فرض کے بعد کا ذکر ہے یہاں پہ، ہر نماز کے بعد ذکر نہیں یہاں پہ، واللہ اعلم. ہاں یہ درست نہیں ہے، یہ ابھی میں نے بات بیان کی ہے، اس فرض نماز اس کی درست ہے. بھائی یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ بعض لوگ فرض نماز پڑھنے کے فوراً بعد اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سنتے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. ہاں صحیح بات ہے، مجھے آدمی صحابی کون سے تھے، لیکن ایک صحابی نے پکڑ کے بٹھا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز فرض نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی سی دیر بیٹھتے، ذکر کرتے، پھر نماز پڑھتے، یا ایک نماز فارغ ہونے کے بعد دوسری نماز اس کے فوراً بعد آغاز نہیں کرتے، دوسری نماز کا آغاز نہیں کرتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ذکر نہ کر لیں، اس طریقے سے. اللہ
تعالیٰ نہیں
ہوتی.
ابھی امام کا فالو اپ کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کے بعد میں ہم لوگ الحمدللہ رب العالمین، ایک امام کیا کہتا ہے کنٹینیوس ایک سانس میں ہی سورہ فاتحہ ختم کر دیتا ہے، تو اس کو موقع نہیں ملتا مختلف.
بھائی کا یہ سوال ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ امام وقفہ نہیں دیتا، عام طور پہ تو امام وقفہ دیتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تھوڑا وقفہ ہوتا ہے، ہم پیچھے پڑھ لیتے الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین ہم پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین. بعض اوقات امام جلدی سے پڑھتا ہے، موقع نہیں دیتا، تب کیا کرنا چاہیے؟ تب آپ سورہ فاتحہ جب امام پڑھے تب آپ اسی وقت امام کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ لیں اگر موقع نہیں ملتا تو. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.